نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
سامنے کی طرف
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو غم نہ ہوتا ہو. یہ غم وہ چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو بھی اس سے پالا پڑا ہے. اور میرے مرشد نے ایک بات فرمائی، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر غم اچھی چیز نہ ہوتی اور بہت ہی بری چیز ہوتی یا بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیاروں کو غم نہ دیتے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو غم نہ دیتے اگر یہ بری چیز ہوتی. غموں کی دو قسمیں ہیں، ایک غم ہے اختیاری اور ایک غم ہے غیر اختیاری. غم غیر اختیاری تو یہ ہے کہ ہمارے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے، اور بیماری آ جانا، ماں باپ کا بیمار ہو جانا، اولاد کا بیمار ہونا، یہ جو غم ہے، رزق میں کمی ہو واقع ہو جانا، خود انسان بیمار ہو جائے، یہ غم غیر اختیاری ہے. اور ایک غم اختیاری ہے، یعنی انسان کے اختیار میں ہے وہ غم، اور وہ غم ہے گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا. گناہ سے بچنے میں جو تکلیف ہے، اور اپنی حرام تمناؤں کا خون کرنے میں جو تکلیف ہے، اپنی خواہشات کو حسرت بنانے میں جو تکلیف ہے، اس تکلیف کو اٹھانا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے، اور اس تکلیف پر جو غم آئے اس غم کو برداشت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہے۔ تو غم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غم اختیاری اور ایک ہے غم غیر اختیاری۔ اور غیر اختیاری غم ہے انسان بیمار ہو جائے، اس کے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے، اور کوئی پیارا بیمار ہو جائے، رزق میں کمی آ گئی، دشمن، یہ بھی دشمن کا خوف، اس سے غم، حاسدین ہیں، حسد کرنے والے اور معترضین ہیں، اعتراضات کرنے والے ہیں، اور کیا کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی صداقت اور جن کی امانت کو اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کے مشرکین اور کفار کو دکھایا، اور جس نبی کی جوانی بچپن سے لے کر عطا نبوت تک، جس نبی کی زندگی اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین مکہ کو دکھایا، جب انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کروایا، تو وہی مشرکین اور کفار ساحر اور مجنون کہنے لگے، جن کی زبانوں پر صادق اور امین تھا وہی ساحر اور مجنون، جادوگر اور دیوانہ یہ کہنے لگے۔ لہذا یہ غم، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ غم اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیاروں کو غم نہ دیتے۔ صرف مٹھائی نہیں نا، کڑوا بھی مفید ہوتا ہے۔ میرے مرشد نے ایک بات سنائی کہ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام، جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے 21ویں پارے کے اندر نازل فرمائی، اور ان کی وہ نصیحت حکمت بری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جز بنایا، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی۔ وہ ایک زمانہ تھا، کسی کے ہاں تھے تو مالک جو تھا ان کا غلام تھے، ان کا جو مالک تھا ایک دن وہ، بعض لوگ کہتے ہیں ککڑی کھلا رہا تھا، تو یہ بڑے مزے مزے سے اور بہت ہی خوش ہو کر اس کو نوش فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ تو مالک نے سوچا کہ یہ اتنے مزے کی چیزیں جو ایسے مزے سے کھا رہا ہے، چلو میں بھی کھاؤں۔ جب کھایا انتہائی کڑوی، اس نے تھو تھو کر کے ایک طرف پھینکا، کہنے لگا رے ظالم، اتنی کڑوی چیز، اتنی کڑوی اور تو ایسے مزے سے کھا رہا ہے، تو کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی اور لذیذ چیز ملی ہے، اگر کبھی اس کے ہاتھ سے کڑوی چیز مل جائے اس کو برداشت کرے اور سب۔ یہ واقعہ سنا کر میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مہربانی ہم پر کتنی زیادہ ہے۔ اگر کبھی ہمارے لیے، ہماری دینی ترقی کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، اور ان اللہ والوں کی درجات کی ترقی کے لیے جو غم آتے ہیں اگر کبھی آ جائے تو بندے کو ناشکرا نہیں بننا چاہیے. اور سوچے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و مہربانی فرمائی ہے. یہاں تک کہ اگر جس وقت جو غم بھی آتا ہے اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم کی پریشانی کی ایک بات اور راحت اور خوشی کی 100 باتیں تب بھی موجود ہیں. اس لیے حکما کہتے ہیں حکیم طبیب کہ صرف میٹھا نہیں کھانا چاہیے نمکین اور کڑوا بھی کھانا چاہیے وہ بھی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. اب تو شوگر والوں کو بتاتے ہی کڑوی چیز ہے کہ صحت کے لیے وہ مفید ہوتا ہے. لہذا غم بھی اگر بہت بری چیز ہوتی اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں غم دیتے پیدا ہی نہ فرماتے. غموں کے فوائد میں سے بہت ساری باتیں ہیں. ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ بندے کو رجوع الی اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ بندہ جب نعمتوں میں گھرا ہوتا ہے نا تو اس کے دل پر غفلت طاری ہو جاتی ہے. نعمتوں میں گھرا ہونے کی وجہ سے غفلت اس کے دل پر طاری ہوتی ہے اور جب غم آتا ہے تب اللہ یاد آتا ہے. اس لیے میرے مرشد کا ایک جملہ فرماتے ہیں, فرماتے کہ جو نعمت ہم کو اللہ تعالی سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے وہ مصیبت ہے. جو نعمت ہم کو اللہ تعالی سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے وہ مصیبت ہے. اور فرمائے کہ جس مصیبت سے ہمیں اللہ مل جائے وہ مصیبت نہیں ہے وہ نعمت ہے. جس مصیبت سے اللہ مل جائے وہ مصیبت مصیبت نہیں ہے وہ نعمت ہے. میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کسی کے عشق میں گرفتار, محبوب سے زمانہ ہوا کہ ملاقات نہیں ہو رہی. اب وہ رات کو اس کے فراق میں اور اس کی جدائی میں وہ چکر لگا رہا ہے. اس زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ تو کوتوال شہر وہ خود شہر میں گشت کے لیے نکلا پیٹرولنگ کر رہا تھا. اس نے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے, اس نے لگایا کوڑا درا, کوڑا لگا کر کہا او نالائق چور رات کو کہاں گھومتا ہے. اس نے کہا رہے جناب میں چور کہاں, میں ایک شریف آدمی ہوں بس کسی کے عشق میں پھنس گیا ہوں, میرا محبوب کی تلاش میں ہوں محبوب ملتا نہیں ہے. اچھا باتیں بھی بنانا جانتا ہے, ایک اور لگایا. اب وہ جو ہے شخص آگے آگے اور وہ کوتوال شہر اس کے پیچھے پیچھے گھنڈے مار رہا ہے. میرے مرشد فرماتے وہ بھاگنے لگا, بھاگتے بھاگتے ایک پتلی سی گلی آئی, وہ گھوڑے پر سوار تھا, وہ جلدی سے ادھر مڑا اور بھاگتا چلا گیا. آگے ایک دیوار نظر آئی, دیوار کے کود کر دیکھا تو وہ باغ تھا. اب وہ کوتوال اپنی گھوڑے پر آگے چلا گیا. میرے مرشد فرماتے ہیں جب وہ باغ میں گیا تو دیکھا اس کا محبوب وہیں بیٹھا ہوا ہے. اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے کہتا ہے کہ یا اللہ اس کوتوال کے ہر ڈنڈے پر رحمت نازل فرما. سو سو رحمتیں نازل فرما کہ اس ڈنڈے نے میرا کام بنا دیا. تو اسی طریقے سے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ غم سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو رجوع اللہ ملتا ہے, لیکن مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کہ مانگو مت، آ جائے صبر کرو. اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اس غم پر اور اس فیصلے پر راضی رہتے ہوئے، دل سے راضی رہتے ہوئے شکوہ نہ کرے اور اپنے دل سے اس فیصلے پر راضی رہے. چاہے اس غم کی تکلیف کی وجہ سے آنسو بھی نکلے، یہ آنسو خلاف صبر نہیں ہے. رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اپنی زبان اور اپنے دل کو اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رکھنا، اور زبان سے کوئی ان کی عظمت اور عظمت دین کے خلاف کوئی بات نہ نکالنا، اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. میرے پیارے دوستو، یہ جو ہے حقیقت صبر ہے، صبر کی حقیقت ہے. باقی رونا یہ خلاف ہے صبر کا. تو میرے مرشد فرماتے کہ غم غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری غم تو یہ ہے کہ جیسے ہم بیمار ہو گئے، ہمارے پیاروں میں سے کوئی بیمار ہو گیا، اور ہمارے پیاروں کا انتقال، اور رزق میں کمی آ جانا، یہ سب، یا دشمن کا پیدا ہونا، حاسدین، معترضین، یہ سب غم، یہ سب غم غیر اختیار، دشمن اور حاسدین. اور حاسدین اور دشمن کوئی ایسا نہیں کہ یہ صرف دین کا کام کرنے والوں کے لیے، بلکہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی ان حاسدین اور معترضین نے نہ بخشا. لہذا یہ غم غیر اختیاری ہے، اور ایک غم اختیاری ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں اختیاری غم یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، دل چاہے گناہ کرنے کو، اس تقاضے گناہ پر عمل نہ کرنا، مثلا نظر بازی، کسی عورت کو دیکھنا اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا، اور ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کو دیکھنے کا تقاضا دل میں آ رہا ہے، اس تقاضے پر عمل نہ کرنا. اس تقاضے پر عمل نہ کرنے سے جو غم آیا، اس غم کو برداشت کرنا، یہ غم اختیاری ہے. اس سے بھی غم آتا ہے، اور یہ غم بھی اللہ کے راستے کا غم ہے. گویا کہ اس نے اپنی خواہش کو پھانسی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا. تو اپنی حرام خواہشات کو پھانسی پر چڑھانا اور اپنی حرام خواہشات کو سولی پر چڑھانا، اس سے جو غم آئے اس غم پہ اللہ سے راضی رہنا، اور یہ شکوہ بھی نہ ہو زبان پر کہ اگر اجازت ہوتی تو ہم بھی خوب حسینوں کو تاکتے جھانکتے، حسینوں کے حرام لذتوں سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہتے ہوئے دل سے اس غم کی تکلیف کو کا تحمل اور برداشت کرنا، یہ غم اختیاری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام یہ رکھا کہ اپنی ولایت اور قرب خاص اور ولایت خاص سے اس پر رکھی. لہذا ایک آدمی اگر نماز، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، حج و عمرہ کرتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا، تو یہ عبادت گزار تو ہے لیکن گناہ اور فسق اور نافرمانیوں کے ساتھ. لہذا یہ عابد تو کہلائے گا لیکن عابد فاسق، گناہگار. اور ایک آدمی گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، چاہے عبادات، فرائض، واجبات اور سنت موقع ادا کرتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا ہے، یہ شخص ولی اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے، اپنی ولایت کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ ترک معصیت اور گناہوں کو چھوڑنا رکھا ہے، یہ شرط رکھی ہے. اس لیے گناہ سے بچنے کا جو غم اور تکلیف ہے، بے شک یہ غم ہے اور تکلیف ہے، لیکن اس کو برداشت کرے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی، تمہیں غم ہے، تمہیں دکھ ہے، تکلیف ہے، تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے استعانت، مدد مانگو. کیسے؟ بالصبر، اس غم پر صبر کرو. اور صبر کی تین قسمیں، ایک صبر تو یہ ہے کہ دشمن ہے، معترض ہے، حاسد ہے، وہ حسد کرتے ہیں، معترضین اعتراضات کرتے ہیں، دشمن تان و تشنی کرتے ہیں، گویا جان کے دشمن، اور دین والوں کا مذاق اڑانا، چاہے وہ اپنی نجی مجلسیں، نجی محفلیں ہوں یا کھلم کھلا، کھلے عام، یا بیمار ہو گیا، رزق میں کمی آ گئی، کوئی پیارا بیمار ہو گیا، اولاد، ماں باپ، یہ کمی آ گئی رزق میں ہو چاہے، لیکن اس پر، چیز پر صبر کرنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے، اور اس کا نام ہے الصبر فی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا. اور صبر کی جو دوسری قسم ہے، اس صبر کا نام ہے الصبر علی الطاعت، اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا. مثلا نماز پڑھنا ہے، کچھ دن بعد دل چاہتا ہے نماز چھوڑ دو، بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ مثلا دعوت ہے ایک طرف اور ایک طرف نماز کا وقت ہے. اب یہ ہمارے لیے، اور پھر خاندان والے، بلکہ اس میں تو بعض مرتبہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ جو بظاہر دیندار کہنانے والے بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا، کہتا ہے یہ دیندار نہیں ہے، انہیں بات نہیں مانوں. مثلا اب ایک آدمی کہتا ہے میں مووی نہیں بنواؤں گا، جہاں فوٹوگرافی ہوگی میں وہاں شریک نہیں ہوں گا، اور مس گیدرنگ ہوگی میں وہاں نہیں بیٹھوں گا. جی فلاں مولوی صاحب بھی تو بیٹھے تھے، فلاں صاحب بھی تو بیٹھے تھے، ہر سال حج عمرہ کرتے، بزرگوں کی خدمت میں جاتے. مان لو کسی شیخ کا کوئی خلیفہ ہے، وہ پردہ نہیں کرتا، کہتے وہ دیکھو کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی پردہ نہیں کرتے، وہ تو بڑی پاکیزہ نظروں سے دیکھتے ہیں، کیا تم ان بزرگ سے بھی آگے بڑھ گئے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ بزرگ ہے، ہو سکتا ہے ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ان کو واقعی ایسا مقام دیا ہو کہ ان کے لیے عورت اور کھمبا برابر ہے، یعنی ستون کو دیکھیں یا عورت کو دیکھیں، لیے ان کے لیے ایک برابر ہے. ٹھیک ہے، ہم ان سے نہیں کہتے، لیکن اس چیز کے باوجود کہ چاہے ایک آدمی کو مان لو شہوت نہیں ہوتی ہے اور اس کے لیے ستون اور عورت ایک برابر ہے، پھر بھی شریعت کے حکم پر عمل کرنا اس کے لیے ذمہ واجب ہے، پھر بھی واجب ہے اس کے ذمہ، چاہے اس کو تقاضا نہ ہوتا. کہتے جی اب تو میں بڈھا ہو گیا، اب تو پلے کچھ بھی نہیں رہا، لیکن یہ جو نفس ہے نا, پلے کچھ نہ رہے, یہ ہم پلہ ہوتا ہے. اور یہ پلہ مچھلی کھانے کے موڈ میں رہتا ہے, اور شیطان کے ہم پلہ چلنے کی فکر میں ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا, جب شریعت کا معاملہ آ جائے تو شریعت کے معاملے میں کسی بزرگ, کسی مولوی یا کسی خلیفہ کا عمل حجت نہیں ہے شریعت کے معاملے میں. شریعت و سنت یہ حجت ہے. لہذا اگر کوئی تصویریں بھی کھچوائے, کتنا ہی دیندار ہو, تو اس کی وجہ سے کہ تصویر کھچوانا جائز اور درست نہیں ہو جائے گا, وہ پھر بھی حرام رہے گا. لہذا ایک آدمی نماز ہے, داڑھی رکھتا ہے, گھر میں شرعی پردے کا اہتمام کرتا ہے, خود شرعی پردہ کرتا ہے, اب رشتے دار دوسرے مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی رکھتا ہے مذاق اڑاتے ہیں, شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے مذاق اڑاتے ہیں, بینک کی نوکری کی آفر ہے جہاں 50,000 مل رہے ہیں, دوسری جگہ نوکری مل رہی ہے جہاں 25,000 مل رہے ہیں, کہہ رہے ارے میاں کرو. تو یاد رکھیے گا, اللہ تعالی کے فرما برداری پر قائم رہنے کی خاطر سے جو تکلیف ہے, اس تکلیف کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے, اور اس صبر کا نام ہے الصبر علی الطاعات, اور اس کو استقامت بھی بولتے ہیں. اس کو استقامت بھی کہتے ہیں کہ جمے رہنا. ایک شیخ سے تعلق ہے, مان لو شیخ نے کبھی ڈانٹ لگائی, شیخ ناراض ہو گیا, ڈانٹتا ہے اصلاح کی خاطر سے, اب اس پر جمے رہے کہ ٹھیک ہے میری اصلاح کی خاطر سے اس نے مجھے ڈانٹا, بہت اچھا, اس پر جمے رہے, چھوڑ کر نہ جائے. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور صبر کی تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر عن المعصیت, گناہ سے بچنے میں صبر کرنا. اب نظر بچاتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے, بازو کا مزاج مان لو غضب کا رومانٹک ہے, ایسا نفس کا مزاج ہے کہ سارے عالم کی حسینوں کو دیکھوں میں, کسی کو نہ چھوڑوں, لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ کے تعالیٰ کے حکم کی خاطر سے اس وقت اپنے دل کو توڑنا اور شریعت کا حکم کو پورا کرنا, یہ بھی, اور اس پر صبر کرنا, جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا. اور یہ نہیں کہ ارے صاحب یہ پینٹ کوٹ والے داڑھی منڈے اچھے ہیں, جس کو چاہتے دیکھتے ہیں, ان پر کوئی نماز کی پابندی نہیں, ان پر روزے کی پابندی نہیں. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو کہ وہ اچھے ہیں, یہ بات اچھی نہیں ہے. اس لیے گناہ سے بچنے کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کریں. بعض مرتبہ تجارت کے اندر معاملہ آتا ہے کہ اگر جھوٹ بولے یا جھوٹ نہ بھی بولے, بعض ایسے مواقع آتے ہیں, خاموش رہے تو نفع زیادہ ہوگا, اور اگر سچ بول دے یا بول دے تو نفع کم ہو جائے گا. اس لیے بعض لوگ اس وقت ہیلا کرتے ہیں, کہتے ہیں خاموش ہو بھائی, ہم نے تو بات اس نے پوچھا نہیں, ہم نے بتایا نہیں, اس نے پوچھا نہیں, ہم نے بتایا نہیں, ہمارا پروفٹ پورا. تو یاد رکھیے گا, یہ درست نہیں ہے. خاموشی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. بتانا ہے ہمارے کہ جی ہمارے مال میں یہ خرابی اور برائی موجود ہے, اب اس سے تکلیف ہو رہی ہے, بس یہ تکلیف یہ پر صبر کرنا, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا, یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرو, استعانت مانگو,
بصبری، صبر کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ تعالیٰ سے تم مدد مانگو، بصبری والصلاح، صبر مانگو، صبر کے ذریعے سے اللہ سے استعانت طلب کرو، اور صلاۃ نماز کے ذریعے سے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ادویہ، بعض دواؤں میں خاص اثر ہوتا ہے، بعض اشیاء میں خاص اثر ہوتا ہے. جیسے آم ہے خون بنتا ہے، جیسے کیلا ہے اس سے کیلشیم ملتا ہے، اسی طرح سے مختلف اشیاء کے اندر مختلف اثر اللہ تعالیٰ نے رکھے. پھل ہو، سبزیاں ہوں، ڈرائی فروٹ ہو، خشک میوہ جات، ہر ایک کا. اب جیسے اخروٹ ہے، یہ دماغ کو بڑا کرتا ہے لیکن پیٹ خراب کرتا ہے. جیسے مولی ہے، عجیب ہے، مولی ہاضم ہے، ہضم کرتی ہے، جو کھانا کھائے اس کو ہضم کر دے گی لیکن خود ہضم نہیں ہوتی، اس کو تو ہضم کرے گی خود ہضم نہیں ہوگی. اب رہی بات کہ مولی کو کیسے ہضم کریں، سامنے آ جائیں. ٹارگیٹ میں آ جائیں تاکہ کلنگ آسان ہو جائے. تو عجیب بات یہ ہے کہ مولی جو ہے وہ ہاضم ہے، ہضم کرتی ہے لیکن خود ہضم نہیں ہوتی. یہ اس کی خاصیت ہے. اب مولی کیسے ہضم ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مولی کو ہضم کرنے کے لیے اس کے پتے رکھے. سبحان اللہ، مولی کے پتے مولی کو بھی ہضم کر دیتے ہیں اور خود بھی مٹ جاتے ہیں. لہذا ہر شے میں کوئی نہ کوئی اللہ نے اثر رکھا ہے، خاصیت رکھی ہے. میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے اور خاصیت رکھی ہے، اور وہ اثر یہ خاصیت رکھی ہے کہ ان کی صحبتوں سے دلوں کو تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، گویا ایمان کو حیات نو ملتی ہے. اور دل کو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ اثر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں رکھا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز میں خاص اثر رکھا ہے، جیسے دواؤں میں اثر ہے، جیسے چیزوں میں اثر رکھا ہے، وہ اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو صبر کے ساتھ نماز کا حکم فرمایا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے غموں کو دور کرنے کی خاص اثر اور کیفیت رکھی ہے. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ، اے ایمان والو، استعانت طلب کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ. تم اللہ تعالیٰ کے اپنے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے، اس کے بدلے میں تمہیں خود اللہ کی ذات مل جائے گی. ابھی تو مدد مانگے گا کہ اللہ مجھے غم ہے، مجھے غم ہوا ہے، مجھے تکلیف ہے. لہذا اس غم اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے فرمائے وہ ہے صبر اور صلاۃ، نماز. ایک تو صبر کرے، اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ زبان پر شکوہ نہ لاتے ہوئے، زبان پر شکایت، حرف شکایت نہ لاتے ہوئے دل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا کہ میرے لیے یہ مفید ہے. چاہے آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہو اور اس غم کی وجہ سے تکلیف بھی ہو، تو تکلیف کا انکار نہیں ہے، غم کا انکار نہیں ہے، رونے کا انکار نہیں ہے، بلکہ رونا تو سنت ہے. کیونکہ بعض لوگ ہوتا ہے جب کسی پیارے کا انتقال ہوتا ہے روتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو. تو یاد رکھیے گا، رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین سنت ہے. اور میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا احسان ہے کہ رونے کو سنت فرما دیا. ورنہ جو لوگ روتے نہیں ہیں اور اس تکلیف کو گھٹن کو اپنے دل پر برداشت کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ انہیں ہارٹ کی بیماری ہو جاتی ہے. اور جو لوگ رو لیتے ہیں کہتے جی غم ہلکا ہو جاتا ہے رونے سے. لہذا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے اور غالباً سن 8 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی، چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اس غم سے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا رونا یہ غم کے خلاف نہیں ہے. اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی، اللہم ارزقنی عینینی حطالتین، کہ میں آپ سے وہ دو آنکھیں میرا نصیب فرما دیجئے، میرا رزق بنا دیجئے جو موسلا دھار بارش کی طرح رونے والی ہو. آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا مانگ رہے تو رونا کیسے، رونا کیسے یہ غم کے خلاف ہوتا. لہذا آپ کا یہ مانگنا، پتہ یہ چلا کہ، اور آگے خود فرمایا اس کی وجہ کہ وہ رونا کیوں ہو، وہ رونا اس لیے ہو، تسقیان القلب، تاکہ میرے دل کی کھیتی کو سیراب کر دے. جس طرح سے کھیتی کے لیے پانی چاہیے، ہمارے ایمان کی کھیتی کے لیے ہمارے آنسو چاہیے. یہ رونا یہ ہمارے ایمان کی کھیتی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور ایک روایت میں الفاظ آئے تشفیان القلب، جو ہمارے دل کو شفا دے دے. پتہ چلا دلوں میں امراض ہوتے ہیں، اور دلوں کے امراض جو ہے یہ تقاضائے معصیت، گناہ. مومن کے لیے دل کا مرض گناہ ہے، اور کافر کے لیے دل کا مرض اس کا کفر ہے، منافق کے لیے اس کا دل کا مرض اس کا نفاق ہے. اور منافق کی قسموں میں سے وہ مسلمان جو ظاہراً ہیں لیکن علماء اولیاء اللہ پر تنقید اور ان کے خلاف زبان کا کھولنا، یہ منافق لوگ ہیں. لہذا ان کے دل کا نفاق یہ ان کے دل کی بیماری ہے. اور اس کا علاج کیا فرمایا، تشفیان القلب من خشیتی کا، آپ کے خوف سے رونا یہ ان کے دل کی بیماری کا علاج ہے. دیکھو سونے کی اجازت نہیں ہے، اگر سویا نا تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. دو چار چار بندے ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینک دیں گے. اگر نیند آ رہی ہے تو ادھر چلے جاؤ، سونا مت. لیکن اور میرے درد کے راستے میں رکاوٹ مت بننا، ورنہ ایک علاج اور بھی ہے، نسوار کھلاؤں گا. سمجھ گئے؟ اور اگر نیند کا غلبہ ہے تو بے شک ادھر ادھر بیٹھ سکتے ہو، سامنے مت بیٹھ، متوجہ رہو. اور یہ نیک گمان رکھو کہ مقرر پر اللہ کا فضل اور مہربانی ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری جانوں کو مل رہا ہے. نیک گمان رکھو، اس پر اجر ملے گا. اب اللہ جانے مقرر جانے، لیکن آپ کو نیک گمان کا فائدہ ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا یہ دلوں کے امراض کی شفا اور دلوں کی کھیتی کے سیراب ہونے کا ذریعہ فرمایا. تشفیان القلب، تسفیان اور تسقیان القلب، دو الفاظ آئے ہیں، تشفیان اور تسقیان، سبحان اللہ. لیکن ہو کیسا، آپ کے خوف سے ہو یا آپ کی محبت میں ہو، یعنی اللہ تعالی کی محبت میں رونا یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی ذوق نبوت کو، اے دریغا اشک من دریا بودے، اے کاش کہ میری آنسو اے کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جائے، تا نثار دل برے زیبا شدے، تاکہ میں اس دل برے زیبا پر یعنی اس محبوب پر ان آنسو کو قربان کر دوں. ہو گئی خشک چشم تر، حضرت یہ شعر سنایا کرتے خواجہ صاحب کا ہے، ہو گئی خشک چشم تر اور بہ گیا ہو کے خونے جگر. ہو گئی خشک چشم تر یعنی آنسو خشک ہو گئے روتے روتے، بہ گیا ہو کے خونے جگر یعنی جگر کا خون بھی وہ آنسو کے ذریعے سے نکل گیا. ہو گئی خشک چشم تر، بہ گیا ہو کے خونے جگر، رونے سے مگر دل میرا ہائے ابھی بھرا نہیں. واہ ذوق دیکھیے، رونے سے مگر دل میرا ہائے ابھی بھرا نہیں. یہ عاشق کی شان ہے اور عاشق کا ذوق ہے کہ رونے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ہو گئی خشک چشم تر، بہ گیا ہو کے خونے جگر، رونے سے مگر دل میرا ہائے ابھی بھرا نہیں. لہذا نماز کو صبر کے ساتھ اور غم کے ساتھ خاص تعلق ہے. اور کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو استعانت طلب کرو، مدد مانگو اللہ سے. کیسے؟ صبر کے ساتھ، کہ اس فیصلے پر حرف شکایت اس فیصلے پر مت لاؤ اور دل سے راضی رہو اور نماز پڑھو. تو مدد مانگی تھی ہم نے اللہ سے، مانگی کیا؟ مدد، کہ مدد بھیج دیجئے، اعانت فرما دیجئے. ہم استعانت کر رہے ہیں، آپ اعانت فرما دیجئے. ہم مدد مانگ رہے ہیں، آپ مدد بھیج دیجئے. ہم تو یہ مانگ رہے ہیں، اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ خود اللہ تعالی کی ذات مل رہی ہے. ان اللہ مع الصابرین. بتائیے، مانگی مدد، لینے گئے تھے آگ، پیغمبری مل گئی. اذ رآ نارا فقال لی اہل انکسو انی آنستو نارا. اس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اپنی گھر والی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، پہاڑ پر آگ دیکھی. اس لیے یہ محاورہ مشہور ہے نا کہ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی. یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جو قرآن پاک نے جا بجا کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا کہ آگ دیکھا، چلو بھائی اس کو ہم اپنے کام میں لے کر آئیں گے. اور وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور پیغمبری نبوت عطا فرمائی. تو مانگی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کہ اللہ ہمیں دشمن ستا رہا ہے، ہمیں معترض ہم پر اعتراض کر رہا ہے، حاسد ہم سے حسد کر رہا ہے، ہم بیمار ہیں، ہمارے پیارے بیمار ہیں، ہمارے پیاروں کا قتل و خون کیا جا رہا ہے، ہمارے پیارے انتقال فرما گئے، ہمارے رزق میں کمی آ گئی، یا اللہ مدد بھیج دیجئے. مدد کیا ملی؟ اللہ خود مل گئے. واہ. لہذا جس غم سے میرے مرشد فرماتے ہیں جو نعمت ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے، وہ مصیبت ہے. اور جس مصیبت سے ہمیں اللہ مل جائے، آہ فرماتے ہیں وہ مصیبت نہیں ہے، وہ تو رشک نعمت چیز ہے. دیکھنا، انسان مدد مانگ رہا ہے اور نعمت مانگ رہا ہے، نعمت دینے والا مل جائے. لہذا نماز جو ہے اس کا صبر کے ساتھ خاص تعلق ہے، غم کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے نماز کا، کہ جب غم ہو نماز سے اللہ تعالی کی مدد مانگے. لہذا گویا کہ ظاہری اور باطنی عمل بتا دیا. باطنی عمل تو یہ ہے کہ صبر کرو اور اپنے دل پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور حرف شکایت زبان پر مت لے کر آؤ. اور ظاہری عمل یہ ہے کہ نماز پڑھو. لہذا تمہارے غم کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تعلق کرو، رجوع اللہ کرو. لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں. کیا اللہ اکبر، جب محبوب فرما دے سبحان اللہ، ہم تمہاری محبت سے باخبر ہیں. بتائیے، کسی عاشق کو اس کا محبوب کہہ دے، ہم تمہاری محبت سے باخبر ہیں. ارے میاں، کوئی بڑا جس سے محبت ہو اتنا بھی کہہ دے، ہم تمہارے غم کو جانتے ہیں. کتنی تسلی ملتی ہے کہ نہیں؟ جیسے شیخ ہے، جیسے بڑے ہیں، کہہ دے کہ ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں، ہم تمہارے غم کو جانتے ہیں، اگلا آدمی کا غم اسی سے کتنا ہلکا ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو تکلیف ہوئی، اب آپ نے اس کو کہا، آپ اس کے غم کو دور نہیں کر سکتے، نہ میں نہ آپ غم کو دور نہیں کر سکتے، لیکن سب اس کو اتنا کہہ دیں، ہاں بھائی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. جو عیادت کی صورت میں یا تعزیت کی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان سب اتنا بھی کہہ دے، ہاں بھائی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ کے دکھ میں ہم شریک ہیں، آپ کی مصیبت میں ہم شریک ہیں، آدمی کا دل کتنا ہلکا ہوتا ہے، کہتے دیکھو میرا بھائی میرے ساتھ شریک ہے. چاہے وہ اس کے غم کو دور نہیں کر سکتا، لیکن ان الفاظ کا بھی کتنا اثر ہوتا ہے. تو جب مخلوق کے ان الفاظ پہ اتنا اثر ہے، تو جو غموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ملے گی، تو ان غموں پر قربان نہ ہوگا، وہ اس غم پر وہ قربان ہو جائے گا کہ واہ. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، جس رنج سے جس غم سے اللہ ہم آپ تک پہنچ گئے، یعنی اس رنج اور غم کے طوفان میں ہم گر گئے، لیکن اس سے ہمیں آپ مل گئے اس طوفان سے، اس پر تو ساحل بھی قربان ہے، اور ایک ساحل نہیں سینکڑوں ساحل قربان ہے. وہ غموں سے خالی شخص، وہ رنج سے خالی شخص، ایسے لاکھوں کروڑوں ہو، لیکن اس ایک آدمی کو غم سے اللہ مل جائے، اللہ اکبر. اور وہ نعمتوں میں ہے، نعمت استعمال کر رہے ہیں، اور ایک آدمی سے نعمت چھن گئی، اور اس نعمت کے چھن جانے پر وہ اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہے، تو اس کو تو اللہ مل گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میرے والد اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، فرمایا ہر آدمی نے تعزیت کی، اور ایک دیہاتی نے، ایک بدوی نے تو مجھ سے عجیب تعزیت کی. فرماتے اس نے جو تعزیت کی، اسے یہ تعزیت کی کہ کہا دیکھو عباس کا انتقال ہو گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 2 برس کا فرق تھا، عمر میں 2 برس زیادہ تھے یہ، لیکن چچا ہونے کے باوجود مقام نبوت کو کیسے پہچانا اور کیسا پہچانا. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں، نا سنن، میں سینئر ہوں کہ دنیا میں پہلے آیا، لیکن ہوا اکبر، بڑے وہ ہیں. یہ کیا ادب دیکھیے کہ چچا ہونا یہ بے شک، لیکن مقام نبوت کی بات کچھ اور. کیا ادب ہے دیکھیے، سگے چچا ہے لیکن ادب کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جب انتقال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے مشہور صحابہ میں سے، فرماتے اس بدوی نے مجھ سے آ کر کہا کہ تمہارے ابا عباس کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو اللہ مل گیا، تم نے صبر کیا تمہیں اللہ مل گیا، غم کس بات کا، انہیں بھی اللہ مل گیا تمہیں بھی اللہ مل گیا، اب کس بات کا غم ہے. واہ، کہتے ہیں میرا جو دل جو غم تھا، بس وہ غم تو اللہ تعالی کے ملنے کی خوشی سے تبدیل ہو گیا. لہذا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا جو سینہ ہے گھٹا ہوا ہے، تنگ پڑ گیا، بما یقولون، یہ نالائق کافر اور مشرکین جو کچھ آپ کو کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. کیا آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں؟ یہ دیوانے ہیں، یہ احمق اور بیوقوف ہیں. بما یقولون، ان کے کہنے کی وجہ سے جو آپ کے دل میں گھٹن ہے، آپ کے سینے میں جو گھٹن ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم اس کو خوب جانتے ہیں. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بندے سے فرما دے، ایک عام بندہ مقام نبوت کی تو کیا بات ہے. ایک جو میں نے بات پیش کی تھی کہ جب بڑا کہہ دے کہ بھائی ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں، کتنی تسلی ہو جاتی ہے انسان کو. گویا کہ دل جوئی کے 2 لفظ بول دے، دل جوئی کے 2 لفظ بول دے، کیسی تسلی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد، لقد نعلم، لام کی تاکید الگ، قد کی تاکید الگ. آپ دیکھیے کیسی تاکید سے فرمایا، لام کی تاکید بھی لگا دی. ہم خوب جانتے ہیں انکا یضیق صدرک، جو آپ کے سینے میں گھٹن ہے، جو تنگی ہے، بما یقولون، ان نالائقوں کے اقوال اور کہنے کی وجہ سے. ہم خوب جانتے ہیں. اب اس کا علاج کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، کہیے سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہیے کہ اللہ پاک ہے. یہ کہتے ہیں کہ ساحر اور جادوگر کو اور دیوانے کو نبوت عطا کی، آپ سبحان اللہ کہیے اللہ پاک ہے، اس عیب سے کہ کسی دیوانے کو، کسی ساحر اور جادوگر کو نبوت عطا کرے، اللہ پاک ہے اس بات سے. اور کہیے فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد اور تعریف بیان فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ مقام نبوت سے سرفراز فرمایا آپ کو. پتہ چلا یہ غم کا علاج ہے کہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اور آگے کیا فرمایا، وَكُم مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. میرے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر فرمایا کہ یا ساجدین سے مراد مصلین ہے، سجدے سے مراد نماز ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر سجدے سے مراد نماز ہے تو اللہ تعالی نے نماز کیوں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، یہ کیوں فرمایا سجدہ کرو، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو سب سے زیادہ مقرب عبادت ہے وہ نماز ہے. تمام اس لیے صبر کا علاج نماز فرمایا کہ اس نماز سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے غم خود ہی دور ہو جاتا ہے، لہذا جب اللہ ملے گا سارے غم خود ہی دور ہو جائیں گے. لہذا عبادتوں میں مقرب عبادت، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز کو فرمایا. لیکن نماز کو سجدے سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ پوری نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے. کہ علی قدم الرحمن، رحمان رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. پوری نماز میں بندے کو جو اللہ تعالیٰ سے نہایت قرب ہوتا ہے، اور قرب خاص اور سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے، وہ نماز کے اندر ہوتی ہے. جبکہ پتہ یہ چلا اس سے کہ سجدہ جو کہ انتہائی تذلل، عاجزی، اپنے کو مٹانا، اپنے کو ذلیل کرنا اور اپنے کو فنا کرنا، لیکن اس فنا میں بقا رکھی اللہ نے، اس مٹانے میں اللہ تعالی نے قرب خاص رکھا. لہذا پوری نماز میں جو سب سے زیادہ قریب کرنے والا جو موقع ہے وہ سجدہ ہے. اس لیے سجدہ فرمایا کیونکہ دل گھٹا ہوا تھا، آپ کو تنگی تھی، تو اس تنگی کا علاج فرمایا آپ نماز پڑھیں، اور نماز میں گویا سجدے کے ذریعے سے ہمارا قرب خاص حاصل کیجئے. بس جب آپ کی روح، آپ کی روح علی منہاج نبوت پرواز کرے گی، من نبوت کے یہ شایہ نشان، جب آپ کی روح پرواز کر کے ہمارے قرب خاص سے نبوت کی شایہ نشان مقرب ہوگی، تو آپ کے غموں کا علاج یہی ہے. لہذا مومن کے غم کا علاج، مسلمانوں کے غم کا علاج، وہ تعلق مع اللہ ہے، قرب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو، یہ مسلمان کے اور مومنوں کے غم کا علاج ہے. اختیار نہیں، بے بس ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، غم ہے، اب کیا کرے؟ یہ ذمہ داری قانون کی، علماء کی، یاد رکھیے گا، ذمہ داری حکومت پر اور عوام پر برابر ہے، عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ سامعین، مخاطبین بیان سنیں. بیان سن کر بہت مزہ آیا بیان میں. ایک چمہ ادھر ایک چمہ ادھر، کیا زبردست بیان ہوتا ہے. 500 کا مجمنے نے ہاتھ چوما، 500 کے مجمنے نے مسافہ کیا. اب وہ عالم جب بیان کر کے نکلا تو دو آدمی ساتھ میں، دیکھیے نا کیسا عجیب. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنے چومنے والے تھے، جتنا چما لینے والے تھے، وہ سب کے سب تو اپنے گھروں کو چلے گئے. اب وہ عالم اکیلا، کوئی حفاظت، کوئی سیکورٹی نہیں. نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اولیاء کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، کہ جس طریقے سے جو معاملات ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا اس میں ان علماء کا کوئی نقصان نہیں ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ان کا واللہ کوئی نقصان نہیں ہے، یہ نقصان ہمارا ہے. اور وہ نقصان اس معنی میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب دین اٹھے گا تو دین کو نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ دین کو جو سمجھانے والے حقیقی معنوں میں اور طریق نبوت پر سمجھانے والے یہ علماء اولیاء اللہ ہیں. اور جب یہ نہ ہوں گے تو دین سمجھانے والے پھر بھی ہوں گے، پھر وہ اینکر پرسن اور وہ جو اپنی مرضی کی تشریحات، وہ دین کیا سمجھائیں گے، وہ تو دین کو مزید نشانہ بنائیں گے. یہ نماز کی ضرورت نہیں، یہ داڑھی واڑی کی ضرورت نہیں، یہ پردے کی ضرورت نہیں، بینک وینک کچھ نہیں، ارے بس حلال آئے حرام آئے کماؤ. پردے کی کوئی ضرورت نہیں، پردہ دل میں ہونا چاہیے، پھر تو کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پردہ ہونا چاہیے، ہے نا بھائی، پھر تو کپڑے کی بھی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی گھومے، کیونکہ ہر آدمی کی تو نظر پاک ہے نا. شاعر کہتا ہے کہ رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے، ایک شاعر کہتا ہے رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے، کوسوں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا. یعنی سارے ولی اللہ، سارے فرشتے ہیں، انسان کوئی نہیں ہے. یعنی ہر آدمی اپنے زوم میں اور اپنی نظر میں سب کے سب فرشتے ہیں، انسان کوئی نہیں ہے. تو دین کی تشریحات وہ اپنی مرضی کی کریں گے اور اس میں نقصان ہمارا ہے کہ دین کے نام پر. دیکھیں نا، ایک گناہ کی ایک قسم وہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، مثلا داڑھی نہیں رکھتا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے، اور اس کا دل کا واقعی یہ عالم ہوتا ہے، وہ ایک کمزور درجے کا مومن ہے، اس کا یہ دل کا عالم ہوتا ہے کہ یار میں بہت گنہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں داڑھی نہیں رکھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، یار میں بہت گنہگار ہوں، اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے. اس شخص کو یہ ندامت اس کے لیے کام آئے گی کبھی نہ کبھی، نہ کبھی اس کا سر ظاہر ہوگا. اور ایک وہ آدمی ہے جو دھڑلے سے کہتا ہے، ارے میاں یہ داڑھی واڑی، یہ نماز وماز، یہ سب روزہ، یہ سب مولویوں کے ڈرامے ہیں. لہٰذا اس لیے تو علاج کر رہے ہیں نا مولویوں کا، مولوی پھینکو، اپنی مرضی کرو، مولویوں کو سب کو قبر میں دھکیل دو، پھر ہماری مرضی چلے گی. آسان حل یہ ہے نا، کہتے نہیں جی جو غم ہے اس غم کا خاتمہ کرو، جو مولوی ستانے والے انہیں کو ختم کرو، تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ ہمیں کوئی روک ٹوک کرے گا، ہم اپنی نفس کی غلامی جس طرح چاہے کریں. تو میرے پیارے دوستو، فرمایا وکم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی قرب حاصل کیجیے اللہ تعالیٰ کا نماز کے ذریعے سے. اور وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور یاد رکھیں کہ کیا فرمایا، کہ اپنے رب کی بندگی بجا لاتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یا آپ تک یقین پہنچ جائے. کیا مطلب؟ یقین کے معنی موت کے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یقین اگر کے معنی موت کے ہیں تو موت کا نام یقین کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمائے موت ایسی یقینی چیز ہے کہ مسلمان تو مسلمان، اس سے انکار کافر بھی نہیں کرتا، کافر بھی مانتا ہے ایک دن مرنا ہے. لہذا اس یقین سے انکار کفر کو بھی، اہل کفر کو بھی نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس صبر، اس غموں کا، ان مصیبتوں کا علاج جو فرمایا وہ ہے صبر اور صلاۃ، نماز پڑھے اور مانگی سی اللہ تعالیٰ سے مدد، کہ اللہ مدد بھیج دیجئے، اس کے بدلے میں اللہ خود مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے. اور یہ جو اخلاقیات میں سے یہ چیز بھی شامل ہے، کیونکہ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور باطنی یہ کیفیات ہونا ضروری ہے، جس کے اندر صبر بھی شامل ہے. اور عرض کیا تھا، صبر کی تین قسمیں. ایک تو صبر یہ ہے کوئی غم پریشانی مصیبت آئے اس پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور دوسرا صبر یہ ہے کہ کوئی نیک کام شروع کیا اب اس نیک کام کو چھوڑے نہیں، کرتا رہے، یہ بھی صبر ہے. اور تیسرا صبر یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے میں جو تکلیف ہے اور غم ہے، اس تکلیف اور غم کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. لہٰذا صبر کرے اور نماز پڑھے، یعنی اللہ سے رجوع کرے، گویا اگر اللہ ہمیں مل جائے سارے غم دور ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے. يا الله سب کو معاف فرما دیجئے. يا الله ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اچھے اعمال اور اچھے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ برے اعمال اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. ہمارے کاموں کو آسان فرما. ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے اولیاء کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جو فتنہ برپا کرنے والے، شر کو پھیلانے والے، جو چاہے وہ اپنی تقاریر کے ذریعے سے یا علماء کو شہید کرنے کے ذریعے سے، مسلمانوں کو ایذا اور اللہ تعالیٰ تکلیفیں دینے کے ذریعے سے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اور اگر آپ کی قسمت، آپ کے علم میں ان کی ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ان کو زمانے کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیجئے، تباہ و برباد فرما دیجئے. یا اللہ ان پر آسمان سے آگ کی بارش فرما دیجئے، زمین کو حکم دے دیجئے کہ ان کو نگل جائے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب پر اور مسلمانوں پر جو یہ عافیت اور مصیبتیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کو دور فرما دیجئے، معافی عطا فرما دیجئے. ہمارے جن اعمال کی نحوست کے سبب یا اللہ یہ مصیبت ہم پر نازل ہے، یا اللہ اس نحوست کو معاف فرما، اس نحوست کو دور فرما. اور یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس مظلومانہ طریقے سے جو، اور یا اللہ تعالیٰ اور بیماری سے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، درجات بلند فرما، کروڑوں رحمت نازل فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.